सूरत काफ आयत नंबर 16 से 35 तक बताया जा रहा है कि हर शख्स के अकवाल आमाल इनके रिकॉर्ड करने का एहतमाम किया हुआ है। और एक तरफ ये कि उनके रिकॉर्ड करने का एहतमाम, और दूसरी तरफ ये कि कयामत के बाद जब कयामत आएगी तो मुजरमीन को हाजिर किया जाएगा और जो रिकॉर्ड है ना वो भी पेश किया जाएगा। तो अंजाम जो है वो मुजरमीन का बताया गया है, मुजरमीन का भी और जो नेक लोग हैं उनका भी, कयामत हशर अंजाम। वला कद खलकनल इंसाना, हमने इंसान को पैदा किया है। अब आप देख लीजिए कि पहले भी सूरत में आपने सूरत काफ में पढ़ा है कि आखरत के दलाइल, तौहीद के दलाइल, और फिर यहां पे बताया जा रहा है कि आखरत को मानो या ना मानो, वो रब जो आखरत को जो है वो लेकर आएगा वो वही रब तो है जिसने तुम्हें पैदा किया। वलकद खलकनल इंसाना, हमने इंसान को पैदा किया है। आप देखिए नून अलिफ ना हम, और कौन पैदा करने वाले हैं? अल्लाह ताला। और अल्लाह जब खालिक है तो हम सब मखलूक हैं। अल्लाह अपनी कुदरत की बड़ियाई का तारुफ करवा रहे हैं, क्योंकि जो खालिक है जिसने पैदा किया पूरी कायनात को, उसी ने इंसान को पैदा किया। और साथ ही कहा वन्ना अल्लाहु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, और हम जानते हैं मा तुवस्विसु, वसवसा जो है इसके, ये चार हरफी लफ्ज है, रुबाई है, वौसीन वौसीन, मानी क्या है कि जो वसवसे गुजरते हैं, जो वसवसे आते हैं, बेही इसको, किसको? इंसान को, कि इंसान को जो वसवसे भी उसके उभरते हैं, उसके पास आते हैं, कहाँ पे? नफ्सुहु, नफ्स यहाँ पे दिल के मानी में है, कि उसके दिल में जो वसवसे भी आते हैं, जो ख्यालात आते हैं, हम इनको खूब जानते हैं। वनहनु अकरबु इलेही, और हम ज्यादा करीब हैं। अकरबु ये इस्म तफ़ज़ील है, हम ज्यादा करीब हैं इलेही इसके, कि हम जो हैं वो इंसान के बदरजाए ऊला बहुत ज्यादा करीब हैं। और फिर यहां मिसाल दी गई है मिन हबलिल वरीद, हबलिल वरीद से भी। तो हबल के मानी क्या होते हैं? रस्सी के। हबल रस्सी के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और वरीद, वरीद जो है ये गर्दन की रग, शहरग। अब आप देखें कि गर्दन की रग को अगर आप यूं देखें बाहर से, अगर आप महसूस करें या कभी उभरी भी हो, तो ऐसे लगता है जैसे रस्सियां ही हैं, है ना? तो वरीद जो है ये वाहिद है, और औरिदातुन इसकी जमा है, और वरीद कहते हैं रगे जां को, शह रग को। और ये दरअसल जो है वो अरबी जबान का एक मुहावरा है कि कोई किसी के बहुत ज्यादा जब करीब होता है ना, तो गायत दर्जा कुर्बत के लिए जो है ये कहा जाता है कि हम तो उसकी गोया के रगे जां हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि हम हर शख्स की रगे जां से भी ज्यादा करीब हैं। हमारा इल्म, हमारी कुदरत जो है, हर शख्स का हर पहलू से अहाता किए हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपनी कुदरत, अपने कमाल, उसका तारुफ करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने इंसान के जोड़ जोड़ को, बंद बंद को, रग रग को, एक एक हिस्से को जो है वो पैदा किया है। जैसे सूरत मुल्क आयत 14 में कहा अला यालमु मन खलक, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया? तो वो अल्लाह जो इंसान की तमाम जुजवियात का एहतमाम करता है, वो वही अल्लाह तो है जो कि इंसान की रग रग से, नस नस से वाकिफ है। तो आप याद रखिएगा कि यहां पर हबलिल वरीद से भी करीब होने के मानी क्या हैं, कि अल्लाह ताला ने इंसान का इल्मी अहाता भी किया हुआ है और अमली अहाता भी किया हुआ है। تو قرب علمی بھی مراد ہے، احاطہ علمی بھی مراد ہے، جیسے بہت قریب ہونا، اور جب کوئی کسی کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے نا تو اس کو خوب پتا ہوتا ہے کہ یہ سوچتا کیا ہے، یہ بولتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے. جتنا زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو جانتا ہے. تو اور ورید جو ہے ہر جاندار کی وہ رگیں ہیں جن سے خون کا سیلاب یا سیلان تمام بدن میں جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رگیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، رگوں سے خون جو ہے وہ پورے جسم کو سپلائی ہوتا ہے، پورے جسم میں خون کو پھیلاتی ہیں، پہنچاتی ہیں. اور بعض موٹی ہوتی ہیں، بعض باریک ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ شہ رگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رگ جو سب سے زیادہ موٹی ہے، جو سب سے بڑی ہے، جو مین ہے، جو انسان کی جان والی رگ ہے، کیونکہ وہ کٹ جائے شہ رگ تو انسان ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ انسان تیرے قریب ہیں. تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ انسان ہم تیرے بہت قریب ہیں، تو پھر معنی اس کے کیا ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی فطرت کو، اس کے خیالات کو، اس کے وسوسوں کو، اس کے عملوں کو اللہ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا. اور آپ دیکھیں جیسے والدہ بھی بعض اوقات کہتی ہیں کہ میں تیری ماں ہوں بیٹا، ماں مجھے خوب پتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. بعض اوقات بچے بات بنانا چاہتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں ایسے ہی دیکھ رہے تھے، بس ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن والدین کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اس وقت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اعتکاف پہ بیٹھے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آپ سے ملنے آئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. کہتی ہیں کہ جب میں واپس آنے لگی تو آپ میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے گھر تک پہنچا آئیں. جب ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب پہنچے تو دو انصاری مرد، حضرت اسید بن حدیر اور عمار بن بشیر، یہ دو صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ عورت میری بیوی ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وضاحت فرمانا ان پر شاخ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن کی ہر رگ میں پہنچتا ہے، میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ساری کائنات جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، انسان کی نفس، اس کی روح، اس کے خیالات، اس کے دل، اس کے ارادے، جو کچھ بھی انسان سوچتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان میں تیرے بہت قریب ہوں، میں تجھے خوب جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ جو ہے وہ قریب ہیں. تو معنی کیا ہے اس پوری بات کا، پھر نچوڑ کیا ہے کہ جب ہم چاہیں گے انسان کو پکڑنا تو فوراً اس کو پکڑ لیں گے، دور سے نہیں آنا پڑے گا پکڑنے کے لیے، جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے انسان ہماری گرفت میں ہے اور ہم اس کو دھر لیں گے. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ، آپ دیکھیے کہ اِذْ جب، يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ دونوں کا روٹ کیا ہے؟ لام قاف یا لام قاف واو. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ملنا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پہلے بھی یہ لفظ پڑھا تھا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَات، ہے نا؟ آپ نے پڑھا تھا نا کہ اور آدم علیہ السلام نے جو تھے کیا کیا، فَتَلَقَّى، سیکھ لیے، اخذ کر لیے، مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے کلمات. تو یہاں پہ جو ہے چونکہ قاف کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ اس کے معنی ہیں تلقہ کے بلوغ بھی معنی پھر کیا بن جاتے ہیں؟ اخذ کرنا، لے لینا، حاصل کر لینا. تو لے لیے، حاصل کر لیے، اخذ کر لیے. کس نے حاصل کیے، کس نے اخذ کیے؟ المتلقیانی، معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ معرفہ کے معنی پیدا ہو گئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ المتلقیان، اور یہاں پہ یان جو ہے وہ الف نون جو آیا ہے آخر میں، یہ تثنیہ کا ہے، دو کے لیے آیا ہے. تو متلقیان، دو اخذ کرنے والے، دو لے جانے والے، اور دو جو ہے وہ حاصل کر لینے والے. تو دو حاصل کرنے والے، لینے والے، لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں. یہ متلقیان اسم فاعل ہے. کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ عن الیمینی وعن الشمالی قید، دائیں سے اور بائیں سے. یمین جو ہے یہ یمنا جو ہے وہ دائیں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک ہے دائیں طرف لکھنے والا، اور دوسرا وعن الشمالی، اور دوسرا جو ہے وہ بائیں طرف لکھنے والا، شمال بائیں طرف. قید، قاف عین دال جو ہے، معنی کیا ہوتے ہیں اس کے؟ قاف عین دال کے بیٹھنا، قعدہ، بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ قید جو ہے یہ کہتے ہیں کہ القائد کے معنی میں ہے. یہ مفرد اور جمع دونوں کے لیے یہ لفظ قید استعمال کیا جاتا ہے. اور ویسے تو قائد بھی آ سکتا تھا نا، قاعد، بیٹھنے والا، لیکن قید کیوں آیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خوب جم کر بیٹھنے والا، جیسے جلیس جالس کے معنی میں آ جائے، جالس بھی آ سکتا ہے نا، لیکن جلیس آ جائے. تو قائد اور جالس تو صرف بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں، اور قید اور جلیس اس کو، اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ ہو، اس کو چھوڑے نا، خواہ وہ بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو، چلتا پھرتا ہو، بس اس کے ساتھ ساتھ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ قید ہے اور جلیس ہے. سمجھ آئی بات کی؟ کہ قائد میں اور قید میں بہت فرق ہے. قائد کے معنی کیا ہیں؟ بس بیٹھنے والا. لیکن قید کے معنی کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ رہنے والا، ساتھ ساتھ رہنے والا، خواہ وہ بیٹھا ہوا ہے، خواہ وہ کھڑا ہو رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہے. تو فرشتے جو ہیں دائیں کے ساتھ بھی اور بائیں کے ساتھ بھی قید ہیں. قید کے پھر معنی کیا ہوئے؟ کہ ہر وقت ساتھ ساتھ ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے المتلقی، یعنی کون ہے جو کہ قید کی کیفیت میں ہیں؟ تو مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اس کے معنی کیا ہے، کہ اس سے مراد جو ہے وہ کرامن کاتبین ہیں، جو کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں. جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، وہ اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ جو دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے وہ کیا نوٹ کرتا ہے؟ نیکیاں، حسنات. اور جو بائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کہ وہ سیئات نوٹ کرتا ہے، برائیوں کو نوٹ کرتا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ دو فرشتوں سے مراد ہے کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے. ایک دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائیاں. دوسری رائے یہ ہے کہ رات اور دن کے فرشتے مراد ہیں، کیونکہ رات کے دو فرشتے الگ ہوتے ہیں اور دن کے دو الگ ہوتے ہیں، اور ان کی باریاں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. بعض فجر میں آتے ہیں اور بعض عصر میں، اور پھر ان کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ تلقی المتلقی یعنی کے معنی ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ سب کچھ نوٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ پتہ نہیں چلے گا کہ انسان نے دنیا میں کیا کیا، وہ کیسے عمل اس نے کیے، اچھے کیے یا برے کیے. اس یتلقی المتلقی یعنی عن الیمینی وعن الشمالی قید، اور جو ہے وہ تدبر قرآن میں امین حسن اسلائی صاحب لکھتے ہیں کہ دراصل عن الیمین قید وعن الشمال قید، قید جو ہے ये दोनों जगह पे है कि एक दाईं तरफ साथ लगा हुआ है, एक बाईं तरफ साथ लगा हुआ है, और वैसे यहां पे इसको एक कईद को हज़्फ कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन असल बात यह है कि दोनों फरिश्ते बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, अखज करते जा रहे हैं, हासिल करते जा रहे हैं। तो आप जरा सोचें, तसव्वुर करें कि क्या बनेगी मुझ पर और आप पर ना, क्या बनेगा हमारा कि सात फरिश्ते लगे हुए हैं, किसी हाल में इंसान को छोड़ते नहीं है, सब कुछ लिखते जा रहे हैं। तो जो अच्छा कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं, तो जो बुरा करेंगे तो वो नहीं लिखेंगे, और उनके लिखने का हाल क्या है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मा यल्फिज़ु, मा जो है नहीं, यल्फिज़ु लाम फे ज़ोए लफ्ज़, या पहले ही पढ़ चुकी हैं लफ्ज़, और लफ्ज़ के मानी क्या होते हैं, लफ्ज़ के मानी होते हैं फेंकना, फेंकना। मसलन आप देखें कि लफज अल बहरू समक, समंदर ने मछली को फेंक दिया, तो भी लफ्ज आता है। इसी तरह जैसे चक्की है ना, आटा पीस कर बाहर फेंकती जाती है, उस वक्त भी ये लफ्ज आता है लाफिज, ये चक्की का आटा बाहर फेंकते चले जाना। इसी से लफाजी, लफाजी लफ्ज आप बोलते हैं, लफाजी बहुत है उसमें। लफाजी का मतलब क्या है कि अल्फाज वो स्पीकर जो है वो फेंकता चला जाता है, उसको सोचना नहीं पड़ता, बस अल्फाज है एक मोतियों की तरह, वो अल्फाज उसके मुंह से बाहर निकलते चले जाते हैं। तो लफाजी या लफेजा के मानी होते हैं मुंह से फेंकी हुई चीज, दस्तरखान से झाड़ी हुई चीज को भी कहा जाता है। तो यहां पे ये इस फाइल आप देखें कि मा यल्फिजु ये फेल है और फेल मजारे है कि वो बोलता है, वो मुंह से फेंकता है, मिन कौलिन कोई बात, मिन जो है, मिन के मानी क्या है, कोई भी, हर कॉल, हर बात, हर जो भी उसकी आवाज निकलती है बामानी होती है या बेमानी। मा, मा यल्फिजु मिन कौलिन, नहीं आती इसकी जबान पर कोई बात, इल्ला लदेही। और आपको पता है ना कि लदई जो है नून गिर चुका है लदई, है ना, तो इल्ला लदई ही, मगर इसके पास हैं लदईन, यानी गोया के दो फरिश्ते हैं जो कि इसके पास हैं। वो करते क्या हैं, रकीबुन अतीद, ये इसकी सिफात हैं, किसकी, फरिश्तों की। फरिश्तों की सिफात क्या है, रकीब, रकीबा गर्दन को कहते हैं ना, जैसे गर्दन उठा उठा के निगरानी करना, हिफाजत करना, और जो है जैसे वॉचमैन नहीं कोई होता, तो इस तरह यहाँ पे रकीब, मुहाफिज, निगरान के मानी में है कि इंसान के कौल और अमल का वो इंतजार करते हैं कि कब ये बोलेगा और कब ये कोई लफ्ज फेंकेगा, कब इसके मुंह से कोई जुमला निकलेगा, लफ्ज निकले या जुमला, तो वो रकीब है, निगेबान है, खबर रखते हैं, फौरन उसको नोट कर लेते हैं। दूसरा अतीत, अतीत जो है ये किसे कहा जाता है, अतीत के मानी होते हैं कि पहले से ही कोई चीज जो है ना उसको तैयार रखना। अतीत के मानी क्या है कि सामान पहले से ही तैयार रखना, और अब यहां पे फिर मुराद क्या है कि फरिश्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बाज़ुकात ये होता है ना कि आप अभी तैयार नहीं है, टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, आप नोट नहीं ले पाते, है ना, तो आप अगर पहले से तैयार ना हो तो मुश्किल हो जाती है ना किसी चीज को करने में। मसलन फोन पर आप बात कर रही हैं, अभी आप तैयार नहीं हैं, अगला शख्स ने बात करनी शुरू कर दी तो आप उसको नोट नहीं कर सके, आप सोच नहीं सके कि किसी ने क्या कहा। तो यहां पर बताया जा रहा है कि वो फरिश्ते जो हैं वो क्या करते हैं, वो तैयार बैठे हैं, अतीत, उनकी कैफियत क्या है कि वो अतीत हैं, मौजूद हैं, हाजिर हैं, बिल्कुल हाजिर, एक्टिव, हाजिर बाश हैं। दो सिफात यहां पर बताई गई हैं, और आप इस बात पर जरा गौर करें कि दो फरिश्ते हैं, ये अल्लाह की सीआईडी हैं, ये अल्लाह की पुलिस हैं, और हम मुंह से जो कुछ भी निकालते हैं वो उसको नोट करते चले जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बिलाल बिन हारिस मुजनी جو صحابی تھے رضی اللہ عنہ ان سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کبھی ایک کلمہ اللہ کی خوشنودی کا بول دیتا ہے جس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ اس درجے تک پہنچ جائے گا، تو اسی ایک کلمے کی بدولت اس کے واسطے قیامت تک کے لیے اللہ کی رضا مندی کا پروانہ لکھ لیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا بول دیتا ہے حالانکہ اس کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ اس درجے تک پہنچا دے گا، تو اسی ایک کلمے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی قیامت تک کے لیے اس کے واسطے لکھ دی جاتی ہے۔ ایک کلمہ، ایک جملہ، آپ سوچ لیں، ہم یہی کہتے ہیں نا ایک ہی بات تو کہی تھی، ایک بات ہی تو کہی تھی، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی انسان جو ہے وہ کرتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے یا وہ جنت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اور یا جو ہے وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اچھا جملہ نکالے گا تو فطری سی بات ہے کہ وہ جنت کے قریب ہوگا، اور اگر وہ برا لفظ نکالے گا تو پھر کہاں وہ ہوگا، پھر وہ جہنم کے قریب ہو جائے گا۔ تو کرامن کاتبین کا ریکارڈ رکھنا، اچھا بھی اور برا بھی، یہ وہ بات ہے جو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ڈراتی ہے، اور اس ریکارڈ میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اصل کچھ اور ہے اور نقل کچھ اور ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کہا نہیں تھا جو اس نے کہہ دیا یا اس نے سمجھ لیا، تو یہاں پر جو بات بہت نمایاں کر کے ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فرشتے نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے کال کا، ہمارے افعال کا، ہمارے اعمال کا ریکارڈ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اسی لیے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جب بھی بولیں تو سوچ کر بولیں، اور جب بولیں تو پھر اچھی بات بولیں، ورنہ پھر بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ اور ابھی اس ویک آپ نے جو ہوم ورک تھا جو سورت الحجرات کی آیات کا ملا تھا، تو وہ کس لیے ملا تھا نا؟ آیت نمبر 11 اور 12، جس میں 6 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، 6 چیزوں سے، وہ چیزیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں اور انسان اس میں جو ہے وہ دن رات مصروف ہے۔ آپ نے اس ویک اس پر جو ہے وہ آپ کے لیے خاص طور پر ہوم ورک تھا کہ آپ ان دنوں اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، تو آپ دیکھیں کہ کیسا لگا، اور میں اپنا بھی پورا ویک اپنا جائزہ محاسبہ جو تھی وہ کرتی رہی، تو ایسے لگ رہا تھا کہ اگر سکریننگ کریں اپنے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کی، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ گاڑی تیزی سے بھاگتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بریک لگائی جائے، تو بریک جب تیزی سے لگاتے ہیں نا آپ کے وہ کنٹرول سے پھر نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اچھلتی ہے نا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ گھوڑا سربٹ بھاگتا ہے، سربٹ بھاگ رہا ہے، وہ بھاگنا چاہتا ہے، آپ اس کی لگام کو کھینچ کر اس کو روکنا چاہتے ہیں، تو جب روکتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، کبھی آپ گرتے ہیں، کبھی گھوڑا گرتا ہے، اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو نفس کیا ہے، ہماری خواہشات کیا ہیں، زبان کیا ہے، سربٹ تیز دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اب اس کو کنٹرول کرنا، سوچا ہوا ہے کہ مجھے، میں اس پہ عمل کر رہی ہوں، آپ بھی عمل کر رہی ہیں، سب ہم عمل کر رہے ہیں، شعوری طور پہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر الفاظ سلپ ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی وقت آپ کہتے ہیں نہیں اب آگے نہیں بولنا۔ اور بعض اوقات یہ کہ بہت شعوری کوشش ہو تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بعض اوقات چند جملے تو بول دیے نا، چند جملے ہی تو بولے نا، یہی کہتے ہیں نا چند جملے، 2 جملے آپ کے ساتھ کیا پیش آیا ہوگا، لیکن میں نے اپنا جتنا محاسبہ کیا اور جائزہ لیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے، اور اس کہانی کی روشنی میں میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جو ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھی تھی اور بڑی پریشان حال نظر آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے وہ ان کے پاس گئے اور کہا السلام علیکی ورحمت اللہ، خاتون نے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دی، سلام قولا من رب الرحیم. ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا. سورۃ یاسین آیت 58. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون نے جواب میں پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دی، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ راستہ بھول گئی ہوں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھی خاتون نے واضح طور پر کسی مقام کا نام لینے کی بجائے پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. مراد یہ تھی کہ میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہی ہوں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ خاتون کسی بات کا بھی جواب عام زبان میں نہیں دیتی، بلکہ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھ دیتی ہے جس سے اس سوال کا جواب نکل آتا تھا. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، آپ کب سے یہاں پڑی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، ثلاث لیال سویہ، سورۃ مریم آیت 10، مسلسل 3 راتوں سے یہاں بیٹھی ہوں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں، پھر آپ نے یہ عرصہ کیسے گزارا؟ خاتون نے جواب دیا، ہوا یطعمنی و یسقین، سورہ شعرا آیت 79. مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے رزق پہنچا رہا ہے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. تو مطلب کیا تھا کہ میرے پاس چونکہ پانی نہیں، بس میں تیمم کر لیتی ہوں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور کہا، یہ کھا لیجئے. اس پر وہ خاتون بولی، ثم اتموا الصیام الى اللیل، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. سورۃ البقرہ آیت 187. مطلب کیا تھا؟ کہ میں تو روزے سے ہوں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ بولے، یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے. خاتون نے جواب دیا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، سورۃ البقرہ آیت 158. اور جو اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ اس کی قدر کرنے والا اور اسے جاننے والا ہے. مراد یہ تھی کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، مگر سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے. بوڑھی خاتون نے جواب میں کہا، وَأَنْتَ صُومٌ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ روزہ رکھو. سورۃ البقرہ آیت 184. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ بولے کہ جس طرح میں آپ سے بات کرتا ہوں اسی طرح آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتی؟ خاتون نے جواب دیا، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، سورۃ قاف آیت 18، جو بھی ہمارا جو ہے وہ عنوان بھی ہے، کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ایک ہی تاک لگانے والا تیار ہے. خاتون کی کیا مراد تھی؟ کہ انسان جو کچھ زبان سے نکالتا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اس لیے میں قرآن کی زبان میں بات کرتی ہوں تاکہ کوئی قابل اعتراض لفظ یا بات میری زبان سے نہ نکلے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ خاتون نے جواب میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت 36. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان دل سب کی باز پرسونی ہے. مطلب کیا تھا؟ کہ میرے قبیلے کا نام پتہ کر کے تم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے. خاتون نے معافی کا اظہار کیسے کیا؟ لا تصریب علیکم اليوم، یغفر اللہ لکم، سورۃ یوسف آیت 92. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے خاتون کو امداد پیش کرتے ہوئے کہا، میری اونٹنی حاضر ہے، اگر آپ اس پر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، آپ جہاں کہیں گی پہنچا دوں گا. بوڑھی خاتون نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے گویا اظہار تشکر کے طور پہ کہا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ کے علم میں ہوگا. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، اچھا پھر سوار ہو جائیے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بوڑھی خاتون کے قریب بٹھا دی. اب خاتون نے کیا کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورۃ نور آیت 30. مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیجئے. اور اس نے پھر سورۃ زخرف کی آیت 13 اور 14 پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب بوڑھی خاتون اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو اونٹنی بدک گئی اور ان کے کپڑے کجاوے میں الجھ کر پھٹ گئے. اس پر وہ بولی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سورۃ شورا آیت 30. اس پر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اونٹنی کے گھٹنے باندھ دیے اور خاتون اس پر سوار ہو گئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور بلند آواز سے ہدی خوانی کرتے ہوئے اونٹنی کو تیز تیز چلانے لگے. اس پر خاتون نے اونٹنی کے اوپر سے پکارا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، سورۃ لقمان آیت 19. اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر. یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ چلنے لگے اور اپنی آواز بھی پست کر لی. اب بوڑھی خاتون نے یوں کہا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورۃ مزمل آیت 20. سو تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. مراد کیا تھی، اشعار کی بجائے قرآن پڑھو. کچھ دور جا کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون سے پوچھا، کیا آپ کے شوہر ہیں؟ اس پر وہ بولی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورۃ المائدہ آیت 101. اے ایمان لانے والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، کہ تمہیں سوال کی کیا ضرورت ہے. اس پر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے. چلتے چلتے قافلے میں جہاں پہنچے، انہوں نے بوڑھی خاتون سے پوچھا، کیا قافلے میں آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار ہے؟ خاتون نے جواب دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورۃ کہف آیت 46. مطلب کیا تھا؟ بیٹے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ قافلے میں ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ ان کا کچھ پتہ بتائیں تو میں انہیں تلاش کروں. خاتون نے کہا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ قافلے کے راہبر ہیں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے نام پوچھے تو خاتون بولی، واتخذ الله ابراهيم خليلا، سورۃ نساء آیت 125. تو کیا نام پتا چلا؟ ابراہیم. ابراہیم. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، دوسرا نام کیا پتا چلا؟ موسیٰ. سورۃ نساء آیت 164. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تیسرا نام کیا پتا چلا؟ یحییٰ. سورۃ مریم آیت 12. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے تینوں ناموں کو پکارنا شروع کیا تو قافلے میں سے تین نوجوان نکل کر ان کے پاس آگے. انہوں نے اپنی ماں کو اونٹنی سے اتارا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے ملے. آپ نے ان خاتون نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیأتکم برزق من، مطلب کیا تھا؟ کھانا لے کر آؤ. یہ سورۃ کہف کی آیت 19 سنائی اور مراد یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو کچھ لا کر کھلاؤ. ان میں سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا شہر کی طرف گیا اور کچھ کھانا لا کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھا. وہ بوڑھی خاتون حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بولی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورۃ حاقہ آیت 24، کہ مزہ کے ساتھ کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حیران تھے کہ اس ضعیفہ کو قرآن پر کس قدر عبور حاصل ہے. خاتون کے بیٹوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ گزشتہ 40 سال سے ہماری ماں نے قرآنی آیات کے سوا اور کوئی بات نہیں کی، اس خوف کے مارے کہ منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جسے قیامت کے دن باز پرس ہو. تو آپ دیکھ لیجئے، میں تو پہلے بھی جائزہ لیتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ان دنوں جمعے سے جو ہم نے اصول لیا اور یہ سورت الحجرات جو پڑھی اس ویک میں پچھلے میں، تو بس ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی میں تو ہلاک ہو گئی. پوری کوشش، پورے شعور کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو زبان کو پکڑ کر کھینچا کرتے تھے، واقعی مجھے تو کاٹ دینا چاہیے. کیسے لفظ نکل جاتا ہے پوری کوشش کے باوجود غلطی کا ہو جانا، تو کہاں جائیں گے؟ شعوری طور پر کوشش کے باوجود کسی کی غیبت کر دی، کسی کے لیے تجسس کر لیا، کوئی بدگمانی کر لی، کیونکہ جو پھر دل میں خیالات گزر رہے ہوتے ہیں، دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ زبان جو ہے نا، زبان کا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے عمل کا کیا اصول جو ہے وہ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا کہا تھا، کیا میں تمہیں اس سارے معاملے کا سب سے اہم جز نہ بتا دوں؟ لمبی حدیث کا آخر کہہ رہی ہوں. میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے. یہ حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں اور لمبی حدیث ہے جس کا آخر کیا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اس کو روکے رکھ. میں نے کہا اللہ کے نبی، کہ ہم پکڑے جائیں گے ان باتوں کے باعث جو ہم زبان سے کرتے ہیں. آپ نے اذرائے محبت فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، یہ لوگوں کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں ہی تو ہیں جو انہیں منہ کے بل یا ناک کے بل دوزخ میں ڈال دیں گی. تو انگنت قسم کی برائیاں ہیں اور گناہ ہیں جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، بدزبانی، بےہودہ گوئی، عیب جوئی، نکتہ چینی، اور پھر تانے دینا، افواہیں پھیلانا، مذاق اڑانا، آر دلانا، دوسروں کی عزتیں، ان کی آبرو ریزی کرنا، خوش آمدے کرنا، اترانا، فخر غرور کا اظہار کہاں سے پھر کرتے ہیں؟ زبان سے. میت پر نوحہ کرنا، لانتے بھیجنا، اور نہ جانے کیا کیا جو ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، تو تمہارے لیے کیا ہے کہ جنت کی پھر ضمانت ہے. اور میں اور آپ جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ گفتگو کے نقصان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انسان جتنے کام یا کلام کرتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں. تو میں اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا، اس کی تین قسمیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ مفید، جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو. دوسری مضر، جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو. اور تیسری نامفید، نامضر، جس میں نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان. اور تیسری قسم جو ہے نا، یہ لا یعنی میں آ جاتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ لا یعنی حال کتنا ہے، لا یعنی گفتگو کتنی کرتے ہیں، گناہوں والے کتنی کرتے ہیں، اور مفید جو ہے وہ کتنی کرتے ہیں. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور قرآن مجید کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اور جو ہے اس طرح سے عمل کریں کہ گناہ جو ہے نا، گناہ کرتے ہوئے جب چلتی ہوئی زبان ہماری جو ہے نا پھر رک جائے، کہ قرآن کی آیات جو ہیں، ہم بھپرے ہوئے ہیں، ہم بڑے غصے میں ہیں، ہم بول رہے ہیں، لیکن اسی وقت جو ہے وہ ہم خاموش ہوئے. حضرت علقمہ جو ہیں وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں بہت سی باتیں ہیں جن کو میں اسی وجہ سے کہنے سے باز رہتا ہوں، اس بات کا تصور کہ مجھ کو ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرنے کی جانچ پڑتال پر آمادہ کرتا ہے، اور میں انتہائی احتیاط برتتا ہوں. کس وجہ سے؟ کہ ایک جملہ یا تو جنت کے قریب کر دیتا ہے یا پھر جہنم کے قریب کر دیتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے پھر ہم سب کو؟ ہمیں جو ہے وہ اپنا اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. تو اللہ کا یہ کہنا کہ براہ راست انسان کی حرکات اور سکنات کو ہم جانتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ دو فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں. اور بعض لوگ تو یہ جو آیت ہے نا آیت 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور بعض دوسرے معنی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں نا، جو انسان کے ہر عمل کو، اس کے ہر رویے کو، اس کی ہر حرکت کو جو ہے وہ نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور ایک طرف انسان کا حال کیا ہے، اور خاص طور پہ عورتیں جو ہیں نا، ہمیں سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، زیادہ دیکھا. اور عورتیں جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ نشکری بھی زیادہ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ کہ ہم زبان کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں. مصروف انسان ہوتا ہے نا، بولتا کم ہے. مرد تو جاب کرتے ہیں، جاب پہ چلے جاتے ہیں، اور عورتیں فارغ ہیں، غصہ بھی زیادہ آیا، جذباتی بھی ہو گئیں، تو پھر ادھر کی باتیں اور ادھر کی باتیں، اور باتوں کی ذرا آڈیٹنگ کرنی شروع کریں تو یہ چیز جو ہے پھر ہمیں ڈراتی ہے کہ ہمارا نکلے والا زبان سے ہر جملہ، ہر بات جو ہے وہ فرشتے نوٹ کرتے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بنے گا کیا؟ ہمارے ساتھ ہوگا پھر کیا؟ آپ دیکھیں کہ آپ جو لکھتی ہیں اس کے مارکس ملتے ہیں نا، یا انسان پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. تو جو منہ سے ہم بولتے جاتے ہیں اس کے بھی مارکس ہیں. انیل یمینی و نشمال قید، اور جم کر بیٹھا ہوا ہے، حتیٰ کہ کہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، فرشتے ساتھ ساتھ ہیں، اور انسان کے اعمال جو ہیں ان کو وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگلی آیت اور زیادہ ڈرانے والی ہے. کیا فرمایا؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَجَاءَتْ، اور آ گئی، اور طاری ہو گئی، سَكْرَةُ الْمَوْتِ، بے ہوشی موت کی، بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، حقیقت کو کھولنے کے لیے موت کی بے ہوشی جو ہے وہ طاری ہو گئی. اور آپ کو پتا ہی ہے کہ سکرتو، سکرتو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سکران ہے نا، سکر. یہ لفظ بے ہوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نشہ نہیں ہوتا جیسے کہ نشہ جب کوئی لے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو سکرت الموت سے مراد موت کی بے چینی جو جسمانی طور پر نظر روح کے وقت پیش آتی ہے. تو سکرت الموت ہر ایک کے حق میں آ کر رہے گی. سکرت الموت، موت کی بے ہوشی. اور یہ جو سکرت الموت ہے، یہاں پہ اس کا خاص طور پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس بات سے کیا حقیقت ہم سب کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ موت جو ہے ایسی حقیقت ہے، ایسی تلخ حقیقت ہے، کہ جب یہ انسان پر آئے گی تو پھر ہوگا کیا؟ کہ انسان جو ہے موت کی شدت اور غشی کی وجہ سے ایسے اس کی کیفیت ہوگی جیسے کہ وہ بے ہوش ہو. اور سکرات الموت جو ہے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، گویا کہ موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت انسان پر طاری ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر موت کے آثار شروع ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. وہ پہنچی تو آپ کی یہ حالت دیکھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھا. اور شعر کیسا پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ اذا حشر حشرجت یومن ودا کا بھی صدر، جب روح ایک دن بے چین ہوگی اور سینہ اس سے تنگ ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس کو سنا تو آپ نے فرمایا، تم نے یہ فضول شعر کیوں پڑھا، تم نے یہ کیوں نہ کہا، جاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر موت اور قبر کا خوف اتنا طاری رہتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے، کیف حالی یا الہی، کیف حالی یا الہی، لیس لی خیر العمل، یا اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں، سوء اعمال کثیر، جبکہ میرے برے اعمال بہت زیادہ ہیں، سوء اعمال کثیر زاد طاعتی قلیل، اور جبکہ اطاعت کی پونجی جو ہے بہت تھوڑی ہے، اچھے عمل بہت کم ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی تو اس وقت آپ کا کیا حال تھا، آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جو ہیں وہ اللہ کے دوست تھے، دنیا میں ان کے گناہ جو تھے وہ معاف کر دیے گئے، لیکن جس مرض میں آپ نے وفات پائی، آپ کے اضطراب اور بے چینی کا حال یہ تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا ہوا تھا جس میں آپ بار بار ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے، بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے، سبحان اللہ ان للموت لسکرات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو آپ کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، مسند احمد کی روایت۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ اور موت کی سختی اور شدت کا انداز اور حال کیا ہے، قرآن سے دلیل، سورۃ قیامہ، سورۃ قیامہ آیت 26 سے 29، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے، کوئی جھاڑ ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، اس وقت پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جاتی ہے۔ تو پنڈلی کے ساتھ پنڈلی کا ملنا جیسے ٹانگوں کا اٹھا اٹھا کے مارنا، تو یہ عربوں کے ہاں ایک محاورہ ہے، والتفت الساق بالساق، کہ تکلیفوں کے وقت یہ بات کہی جاتی ہے، جیسے پے در پے تکلیف، تو موت کے وقت کی تکلیفیں پے در پے ہیں، ایک دنیا سے جدائی کا غم اور دوسرا وہ سختی اور پریشانی جس سے انسان گزرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کی زبان مبارک میں لکنت بھی آ گئی تھی، ابن ماجہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے فاتح اکثر کہا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جن کے ہوش و حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب خود موت کے کنارے پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کی بات یاد دلائی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگے، موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں، مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں، آسمان اور زمین کے درمیان، میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت ناک، قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت، اور ہنڈیوں کے ابالنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، کہ اللہ موت کی سختیوں سے، موت کی ڈبکیوں سے، اور اس سے تارے ہونے والی بیہوشیوں سے اس میں میری مدد کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم حوین علی الموت یا اللہ، اللہم حوین علی الموت، کہ یا اللہ مجھ پر موت کی سختی جو ہے اس کو آسان کر دے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی موت بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ان کا چہرہ سیاہ، آنکھیں کیرے رنگ کی، موٹی موٹی چمکدار، دانت گائے کے سینگ کے برابر بڑے بڑے، اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے آتے ہیں اور اکھڑ لہجے میں پوچھتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا۔ اور جو مومن ہوتا ہے ان کا استقبال قبر میں فرشتے بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ اور آپ کو پتا ہے ذلک ما کنت منہ تحید کے معنی کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو تحید جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سیدھے رستے سے دور بھاگنا، اپنی سمت جو ہے اس کو بدل دینا، سائیڈ پر ہو جانا۔ تو انسان کیا کرتا رہا پوری زندگی؟ آخرت کی تیاری کرنے کی بجائے، موت کی تیاری کرنے کی بجائے موت سے ہی پیچھا چھڑاتا رہا۔ موت کا ذکر نہ کرو، آخرت کی آیتیں مت پڑھو، قیامت سے مجھے مت ڈراؤ۔ یہ ہر بات میں آپ موت اور آخرت اور قیامت کا کیا ذکر کرنے لگتے ہیں؟ انسان ساری زندگی موت سے فرار حاصل کرتا رہا، ادھر ادھر ہوتا رہا، تحید کنی کتراتا رہا۔ اور یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ تحید، تو مڑتا رہا، تو جو ہے وہ مٹتا رہا، سائیڈ پر ہوتا رہا، بھاگتا رہا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے وہ کہیں جا نہیں سکے گا، کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی کیفیت کو سورت نازیات آیت نمبر 1، ون نازیات غرقا ون ناشطات نشطا، آیت نمبر 2 بھی، دونوں لوگوں طرح کے لوگ اچھے اور برے، ان کی جان کیسے نکالی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح دلیل میں آپ سورت الانعام آیت 93 کو بھی لے سکتی ہیں، وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ تو انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کیوں کرتا ہے؟ سورت الحجرات میں جو باتیں تھیں کہ رسول اللہ کی کا ادب اور احترام کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور اس کے ساتھ زبان کی حفاظت کرنا، اور پھر متقی بننا ہی اصل بات ہے، اور جو متقی نہ بنے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، موت کا اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ مرے گا۔ اور پھر فرمایا فنفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا گیا۔ کیا فرمایا؟ موت کے ساتھ ہی اب اگلا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سور میں پھونک جو ہے وہ ماری جائے گی۔ تو سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ کون سا سور ہے؟ جس کے ساتھ ہی تمام مرے ہوئے لوگ دوبارہ حیات جسمانی پا کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ مضمون آپ سورت الانعام میں پہلے پڑھ چکی ہیں، سورت ابراہیم میں، سورت طہٰ، سورت حج، سورت یاسین، سورت زمر، تو مسلسل تکرار ہے۔ یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہوگا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ ذالک یوم الوعید، وعدہ عذاب کا یہی دن ہے. فرمایا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہی دن ہے کہ جب جو ہے وہ عذاب کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جو ہی سور میں پھونک ماری جائے گی اور وہ دن ظاہر ہو جائے گا کہ جس سے جو ہے جس کو انسان جھٹلاتا رہا، کیونکہ اس دن کے بعد اب نہ زندگی ہے اور کیا ہے، نہ ہی موت ہے نہ ہی اور کچھ ہے. اب دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے نہ زندگی ہے نہ موت ہے نہ کچھ اور ہے. اب جو ہے دنیا کی زندگی والی زندگی نہیں ہے کہ فنا، بلکہ اب اصل زندگی ہے. زندگی تو ہے لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والا جو ہے وہ انجام ہے. ذالک یوم الوعید، تو وعید جو ہے یہ مصدر ہے، تو یہی وہ دن ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں تجھے آگاہی جو تھی وہ دی جاتی تھی. اور ویسے بھی یہ لفظ ذوی الاعداد میں سے ہے. وجاءت كل نفس معها سائق وشهید، ہر شخص اس حال میں آ گیا. وجاءت، جاءت نفس کیونکہ مؤنث استعمال ہوتا ہے تو جاءت مؤنث کا فعل آیا ہے، اور جاءت آئے گا. کل نفس، ہر شخص، معها اس کے ساتھ ہوگا، سائق ایک سائق ہوگا، وہ شہید اور ایک شہید ہوگا. سائق جو ہے سوق سے ہے نا، سوق کے معنی ہوتے ہیں ہانکنا، کسی کو پیچھے سے ہانک کر چلانا ہے نا. جیسے سوق بازار کو بھی کہتے ہیں کہ بازار کی جو حسن خوبصورتی چیزیں ہیں کہ انسان اس کی طرف جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور بھاگا جاتا ہے جیسے کہ کوئی اس کو ہانک کے لے جا رہا ہے. دل لگتا ہے نا دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں. تو کیا ہے کہ جیسے چرواہا جانوروں کو ہانکتا ہے نا، اسی طرح ایک سائق ہوگا، ایک ہانک کر لانے والا ہوگا ہر نفس کو. اور آپ دیکھ لیجئے کہ سائق یہاں پہ اسم فاعل ہے، واحد مذکر، و شہید، اور شہید جو ہے شہید کے معنی کیا ہیں؟ گواہ، اور ایک ہے گواہی دینے والا. اور مراد یہ ہے کہ ایک فرشتہ تو ہے جو کہ انسان کو ہانک کر کہہ رہا ہے کہ چلو چلو، کیونکہ انسان نہیں جانا چاہتا نا. اب اس کو جب یہ پتا چل جائے کہ میرا سارا کیا چھٹا جو ہے وہ اب سامنے آ جائے گا، میرے پورے اعمال کا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب جو ہوا ہے میرے سامنے آئے گا، تو اب کیا ہے کہ وہ ڈر، پھر نہیں وہ چاہتا کہ اب وہ کہیں جائے. کہیں گے نا لوگ کہ یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری جو ہے وہ قبروں سے اٹھا کھڑا کیا. اور رائے کیا ہے کہ اس سے مراد وہی دو فرشتے ہیں جو دنیا میں انسان کے کال و فیل کا ریکارڈ مرتب کرتے رہے. جو ہی قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑا ہوگا، تو فوراً یہ فرشتے جو ہے نا اپنا ریکارڈ جو انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے وہ ریکارڈ لے کر اپنا چارج سنبھال لیں گے. ان میں سے ایک فرشتہ کیا کرے گا کہ وہ اللہ کی عدالت کی طرف ہانکا ہوا لے کے جائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کا نامہ اعمال ساتھ لیے ہوئے ہوگا. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے ریکارڈ پورا تیار کیا ہوا ہے اور انسان کے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی اب وہ آئیں گے اور اپنا چارج جو ہے وہ سنبھال لیں گے. اب وہ انسان کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اگر انسان جانا نہ چاہے، چلنا نہ چاہے، تو اس کو لے کر چلیں گے. یاد رکھیے گا سائق اور شہید، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. ایک تو اس سے مراد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہیں انہی فرشتوں کو جو دنیا میں نامہ اعمال تیار کرتے رہے، اب انہی کو حکم دیں گے، اور وہ ان میں سے ایک کے پاس ریکارڈ ہے اور ایک ہانک کر لے جا رہا ہے. اور دوسری ایک رائے کیا ہے کہ یہ دو فرشتے ہیں، ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لانے والا ہے اور دوسرا گواہی دینے والا ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا رہا، تو انسان پر جو ہے وہ فرشتہ کیا کرے گا کہ وہ گواہی دے گا نا. تو اب یہاں پر بھی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ دو فرشتے ہیں، اور ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا دائیں اور بائیں جو اعمال کی کتابت کرنے والے فرشتے ہیں وہ مراد ہیں، یعنی کرامن کاتبین. اور یا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی سے دو اور فرشتے ہیں کہ ایک ہانک رہا ہے اور دوسرے کے پاس جو ہے اس کا ریکارڈ ہے. اچھا آپ دنیا میں دیکھیں، جب دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کسی بھی جرم میں کوئی مجرم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، 911 کال ہوئی یا ویسے جیسے بھی ہوتا، کیا ہے پولیس آ کر فوراً اس کو پکڑ لیتی ہے. پکڑنے کے بعد کیا کرتی ہے، فوراً جو ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ لکھت پڑھت ہوتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ بولو، وہ بولتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے بارے میں بات بتاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں فرشتوں کی طرح وہ نوٹ کرتی جاتی ہے پولیس. اب اس کے بعد نوٹ کر کے وہ چھوڑ نہیں دیتی، اب وہ کیا کرتی ہے پھر اس کو عدالت کورٹ تک لے کر جاتی ہے، کورٹ تک زنجیروں میں ڈال کے، اور وہ جو مرتب کی بھی بات ہوتی ہے وہ ساتھ لے جا کر پھر جج کے سامنے پیشی ہوتی ہے. پھر وہ جج کو کہتے ہیں کہ یہ لے، یہ ہے مجرم اور یہ ہے وہ دستاویزات جو کہ ہم نے اس کی مرتب کی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ جج پھر فیصلہ کرتا ہے تو کہ اب وہ مجرم بھاگ نہیں سکتا، فرار نہیں ہے، اور کوئی بھی مجرم یہ نہیں چاہتا کہ اس کی پیشی ہو پکڑا جائے، تو مجرم بھاگنا چاہتے ہیں. دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی بھاگ بھی جائے، لیکن کب تک بھاگتے ہیں، دنیا میں بھی پکڑ لیا جاتا ہے نا. اور یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنا ہی فرار حاصل کرے، کتنا ہی بھاگے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ قیامت کے دن جب انسان چلنا بھی نہیں چاہے گا تو انسان کو ہانک کر لے جائیں گے، اور پھر یہ کہ گواہی دیں گے. اور شہید کے ایک معنی یہ بھی ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ انسان کا اپنا عمل گواہی دے گا شہید، اور یہ معنی بھی آپ پہلے پڑھ چکی ہیں کہ اس سے مراد انسان کے اپنے اعضا بھی ہیں، انسان خود شہید ہے. تو یہاں پہ بہرحال کہ زیادہ تر رائے یہی ہے کہ فرشتہ مراد ہے جو انسان کے اعمال پر جو ہے وہ گواہی دے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ شہید کے اندر یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں، خود انسان کا وجود اور اس کے علاوہ انسان کا اپنا عمل بھی اس پر جو ہے وہ گواہ ہے. تو یہ ہیں وہ آیات جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرانے والی ہیں. پھر فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا، تحقیق تو تھا اس سے غفلت میں. تو اے انسان یہ ہے وہ چیز، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا. من هذا تو کیا مراد ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ غفلت میں ہے، جیسے اپنے اس بات سے کہ فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، اس بات سے کہ اس کو مرنا ہے، موت آنی ہے، جا سکرت الموت بالحق، اور اس بات سے کہ اس کے عملوں سے اس کو فرار نہیں ہے، اور اس بات سے کہ اللہ کی پیشی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا. تو یہ ساری جو حقیقتیں ہیں، انسان اس کی طرف سے کہاں پہ تھا، لقد كنت في غفلة من هذا، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا. فکشفنا عنك، تو کشفا کے معنی کیا ہوتے ہیں، کھول دینا، ہٹا دینا، اور آپ دیکھیں ان کی پریپوزیشن بھی آ گئی ہے، تو ہم نے ہٹا دیا، کھول دیا تجھ سے. کیا چیز ہٹا دی، کیا کھول دیا، غطاء کا، تیرا پردہ. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ غطاء جو ہے اس پردے کو کہتے ہیں جو کسی پر جب رکھ دیا جائے تو مکمل طور پر اس کو ڈھانپ دے، جیسے دوات کا ڈھکن نہیں ہوتا، پوری طرح اس کو جو ہے وہ ڈھانپ دے. تو فرمایا کہ اب جو ہے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا، جو غطاء کا، جو تیرے اوپر تھا. تو یہ پردہ کہاں پہ ہوتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، دل پر، آنکھوں پر، کانوں پر. انسان سارے دنیا کے کام کرتا ہے، بڑی عقل، ستاروں سے بھی اوپر چلا گیا، بہت ترقی، تہذیب، تمدن، نہیں آنکھیں کھولتا تو قرآن کے لیے نہیں کھولتا، نہیں کان کھولتا تو حق بات کے لیے نہیں کھولتا، دل میں نہیں بات آتی تو اللہ کی نہیں آتی، اور یہ بات نہیں سوچتا کہ مجھے مرنا ہے. تو یہ پردہ، آپ سوچیں کہ بعض اوقات آپ بچوں کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، بار بار آپ چیخ چیخ کر، پکار پکار کر کہتے ہیں، اور ان کو ایک ہی بات ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں، اور بچے کیا ہیں کہ بچے اس بات کو سمجھتے ہی نہیں. سورت احقاف میں بھی جو ہے وہ والدین کا چیخ چیخ کر جو ہے وہ اپنی اولاد کو سمجھانا، اللہ نے بڑی خوبصورت وہاں پہ بھی منظر کشی کی ہے. اور کیا ہے؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن وَيْلَكَ آمِن. اور بچہ جو ہے وہ سمجھنے کی بجائے جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے اُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانَنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ. وہ فریادیں کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اُف آپ نے تنگ کر دیا نا. آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اس وقت دل چاہتا ہے کسی طرح یہ بات میں اپنے بیٹے کے سینے میں ڈال دوں, اس کے بچے اس کی صحبت بڑی بری ہے, یہ بڑی غلط جگہ پہ جا رہا ہے, یہ اس کے دوست اس کو جو ہے وہ مار دیں گے, قتل کروا دیں گے. تو لیکن یہ کہ اور ہوتا بھی ہے ایسا, کئی ایسی مثالیں کہ دوستوں کی صحبت میں جو ہے وہ تعلیم گئی اور حتیٰ کہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا کہ صحبت بری تھی, لیکن بچے سمجھ کے نہیں دیتے نا, سمجھ کے ہی نہیں دیتے. اور یہاں پہ بچوں کی بات نہیں ہے, ہر انسان کی جو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہے, نماز سے غافل ہے, قرآن سے غافل ہے, آخرت سے, موت سے, اور اس بات سے کہ میرے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فا جو ہے نا جیسے پوری بات کو سمیٹ دیا گیا, یہ فقرہ جو ہے یہ مذاق کے لیے, طنز کے لیے ہے. کیا؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, آج تیری نگاہ خوب تیز ہے, آج تجھے خوب نظر آ رہا ہے. دنیا میں جب دیکھنے کا وقت تھا تو تو نے دیکھا ہی نہ, اپنی آنکھوں کو کھولا ہی نہ, اور آج جب سب کچھ یہاں موجود ہے, اب تو فرشتے موجود ہیں, ایک سائق ہے اور شہید, اب تیرا نفس تیرے خلاف گواہیاں دے رہا ہے, اب سامنے جہنم ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. جب حال یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہے, جہنم پوری اپنی ہولناکیوں کے ساتھ سامنے موجود ہے, اور انسان کیا ہے کہ اس وقت دیکھ رہا ہے, کہتا ہے اب مجھے نظر آ رہا ہے, اب مجھے سمجھ آ رہی ہے, آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. حدید, ہا دال دال, ویسے یہ آڑ کو بھی کہتے ہیں, کنارے کو بھی کہتے ہیں, لوہے کو بھی کہتے ہیں حدید, اور حداد تیز کے لیے بھی آتا ہے نا, تیز چرب زبان کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں اس کے معنی کیا ہیں؟ جیسے لوہے کی ایک کاٹ نہیں ہوتی تیزی, تو اسی طرح معنی اس کے یہ ہیں کہ آج تیری نظر بڑی تیز ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اس کے ساتھی نے عرض کیا, وقال قرینہ, تو یہ قرین کون ہے؟ قرین سے مراد ہے, آپ کو پتا ہے کہ قرن دوست کو کہتے ہیں, اور اصل میں قرن اس رسی کو کہتے ہیں جس سے دو اونٹوں کو باندھا جاتا ہے. تو ایک رسی سے دو اونٹوں کو جب باندھا جاتا ہے تو وہ ہم پلہ بن جاتے ہیں, دوست بن جاتے ہیں. اور قرین کا لفظ بالعموم برے دوست کے لیے آتا ہے, ورنہ ویسے عام دوست کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرین سے مراد جو ہے شیطان ہے. شیطان نے کیا کیا کہ شیطان جو تھا وہ دنیا میں انسان کو بہلاتا رہا, پھسلاتا رہا, وسواس, خناس. تو اس دن جو ہے وہ وقال قرینہ, اور اس کے ساتھی نے عرض کیا, شیطان نے عرض کیا, ھذا ما لدی عتید, یہ ہے جو میری سپردگی میں تھا, حاضر ہے. ھذا ما لدی عتید, اب شیطان جو ہے وہ کیا کہے گا کہ یہ جو میرے پاس تھا عتید حاضر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ عتید اتادا عین تا دال جو ہے, جیسے کہیں تیاری کوئی کرنی ہے, کہیں جانا ہے, تو ضروری سامان جو ضرورت کا ہے اس کو پہلے سے ہی ذخیرہ کر لینا, پہلے سے ہی تیار کر لینا. تو اب شیطان کے پاس تو تیار ہے مال, خود تو جہنم میں جائے گا ہی, اور اپنے ساتھ جس کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کہے گا کہ کیونکہ شیطان دنیا میں انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ شخص جس کو میں نے قابو میں کر کے رکھا ہوا تھا, یہ ہے وہ شخص جو دنیا میں میرا کہنا مانا کرتا تھا, جو میرے اشاروں پہ ناچا کرتا تھا, جب میں کہتا تھا تو ننگا ہو جاتا تھا, جب میں کہتا تھا تو زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا, جب میں کہتا تھا تو رسول کو جھٹلاتا تھا, اور جب میں کہتا تھا تو وہ شرک کرتا تھا. تو میں نے اس کی خواہشات کو امانیہ امانی بنا بنا کے اس کے سامنے پیش کیا اور آج یہ جہنم کے لیے تیار کیا ہے، بس اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے. کون سا؟ وہ فرشتہ جو کہ جو ہے وہ گواہی دینے والا ہے. تو گواہی دینے والا فرشتہ یہ کہے گا کہ میں اس کے بارے میں جو گواہی دے رہا ہوں ایسے تھوڑی دے رہا ہوں، یہ دیکھیے میرے پاس اس کا نامہ اعمال بھی ہے جو تیار ہے. تو اس سے مراد فرشتے ہیں جنہوں نے ان کا ریکارڈ پورا تیار کر کے رکھا ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید. کتنی سخت آیتیں، کتنی زبردست آیتیں ہیں. القیا، اب آپ دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ القیا جو تسنیہ کا صیغہ ہے یہ کیوں آ گیا؟ القیا فی جہنما کہ ڈال دو، دونوں ڈال دو، فی جہنما جہنم میں، تو یہ دونوں کون ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سائق اور شہید، یہ دو فرشتے، ایک ہانکنے والا اور دوسرا جو ہے وہ گواہی دینے والا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جہنم میں ڈال دو، جہنم جو دھاڑے مار رہی ہے، جو گھور رہی ہے شکار کو کہ آنے والا اب شکار میرے پاس. جب فرشتے لے کے جا رہے ہیں شکاری جو ہے، شکار چلنا نہیں چاہتا، اس کو سائق کرنے والا ہے اور اس کا نامہ اعمال لے جانے والا ہے ایک فرشتہ، جھٹلا کوئی نہیں ہو سکتا. اور اب جہنم جو ہے جو ہاں بالکل جو ہے وہ آپ پڑھ ہی چکی یہ بات، تغیظوا من الغیظ، ہے نا، تغیظوا من الغیظ، اور کہیں ظفیر کا لفظ بھی اس کے بارے میں آتا ہے. تو اب وہ جہنم جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے. کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم دونوں ڈال دو جہنم میں. کلا کفارن، کلا کا لفظ استعمال ہوا ہے ہر کفر کرنے والے. عنید، عنید جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ سرکشی، عداوت، ضدی. تو ہر حد سے بڑھنے والے کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو. اور کفار اور عنید کا لفظ جو ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے نافرمان تھے اور ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے. حد سے بڑھنے والا، حد سے بڑھنے والا، عنید، عنید. اور آپ دیکھ لیجئے کہ عنید جو ہے ایک صفت ہے کفار کی، اور پھر دوسری صفت جو یہاں پہ استعمال ہوئی ہے وہ ہے عنید کی. اور کفار جو ہے سرکشی کے معنی میں ہے، اور عنید جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ عین نون دال سے جو لفظ نکلا ہے، منع کرنے والا، بخل کرنے والا، ہے نا، اناد رکھنے والا، اناد رکھنے والا. تو یہ ہے وہ شخص. تو انادا جو ہے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حق کی راہ میں مخالفت کرنے والا، مخالفت کرنے والا. اور اس کی صفات کیا تھی؟ کلا نمبر ایک کفار، نمبر دو عنید، نمبر تین مناع للخیری. مناع یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، منع کرنے والا، مناع. کس سے منع کرنے والا؟ الخیر، للخیر، نیکی سے منع کرنے والا، خیر کو روکنے والا. اور خیر جو ہے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک نیکی کے لیے اور دوسرا مال کے لیے. تو یہ شخص وہ تھا جو نیکی کے راستے سے خود بھی رکتا تھا اور دوسروں کو بھی روکتا تھا. مناع للخیر، خود رکنے والا، دوسروں کو روکنے والا. خود مال خرچ نہیں کرتا تھا، دوسروں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتا تھا. پھر چوتھی صفت کیا ہے؟ معتدن. معتدن ادو سے ہے، تعدا، اعتدا، کیا معنی ہے؟ ظلم کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا، دشمنی کرنے والا. تو معتد تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، ہر کام میں اخلاق کی حدیں توڑنے والا تھا، حرام طریقے سے مال سمیٹتا، حرام راستوں پر خرچ کرتا، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا نہ بندوں کے، بھلائی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا تھا. جو لوگ بھلائی کرتے تھے ان پر ظلم و ستم کرتا تھا. معتدن تھا، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، معتدن. حد سے بڑھنے والا، اسم فاعل، مریب، یہ اس کی اگلی صفت ہے. چوتھی، مریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلجان میں ڈالنے والا شک، بے چین رکھنے والا شک، یہ تردد کرنے والا تھا، یہ شک میں پڑا ہوا تھا. مریب کے دو معنی ہیں، ایک شک کرنا اور دوسرا دوسروں کو شک میں ڈالنا. خود اس کے دل میں شک تھا تو دوسروں کے دلوں میں بھی شکوک ڈالتا تھا. شک کس چیز کا؟ اللہ کوئی نہیں ہے، بحریت. شک کس چیز کا؟ قیامت کوئی نہیں آنی، کوئی نہیں آخرت، کوئی نہیں حساب کتاب. شک کس چیز کا؟ فرشتے کوئی نہیں ہیں، کچھ نہیں نوٹ کرتے. شک کس چیز کا؟ یہ قرآن کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں اس نے شک کیا اور دوسروں کو جو ہے وہ شک میں مبتلا کیا. تو یہاں پر وہ لوگ جو کہ جہنم میں جائیں گے، وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا پر فریفتہ ہیں، وہ لوگ جنہیں موت سے ڈر لگتا ہے، وہ لوگ جن کے عمل برے ہیں، ان کی صفات گنوائی گئی ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ. نمبر ایک کفار، نمبر دو انید، نمبر تین منع للخیری، نمبر چار معتدن، نمبر پانچ مریب. اور نمبر چھ کیا ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخرا، یہ وہ ہے جس نے بنا لیا تھا، پکڑ لیا تھا اللہ کے سوا الہا آخرا، دوسرا معبود. فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس اس کو ڈال دو سخت عذاب میں. تو اب اس کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو سخت ترین عذاب میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے. فی العذاب الشدید، آپ دیکھ لیجئے کہ اب اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ شرک کرنا بھی اس کی ایک اس کا فعل تھا، اور اس کو حکم دیا جائے گا. فرشتوں کو کیا حکم دیا جائے گا؟ فالقیاہو، کہ پس آپ جو ہیں ڈال دیں اس کو. فالقیاہو، نون گر چکا ہے، آپ دونوں ڈال دیں اس کو. فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں، سخت عذاب میں اس کو ڈال دیں. اور عذاب الشدید کیوں کہا؟ اس لیے عذاب الشدید کہا کہ اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اللہ غلط بات تو کر ہی نہیں سکتا. تو مفسرین کیا کہتے ہیں؟ فالقیاہ فی العذاب الشدید، جیسے عمل تھے اس کے مطابق ہی اس کی جو ہے وہ سزا ہے. تو نہ اس نے اللہ کے حقوق ادا کیے، نہ اس نے بندوں کے حقوق ادا کیے، تو اس لیے اس کے لیے اتنی شدید جو ہے وہ سزا جو ہے اس کو مقرر کر دیا گیا، طے کر دیا گیا. پہلے جہنم آ گئی، جہنم کے اندر ہر طرح کی سزا ہے نا، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. پہلے کہا نا کہ جہنم جو ہے، شروع میں بھی آیت 24 میں آپ نے پڑھا نا، القیہ فی جہنم، پھر دوبارہ آ رہا ہے فالقیاہ فی العذاب الشدید. تو جہنم ہی تو عذاب شدید ہے، دوبارہ جو کہنا، یہ کہتے ہیں تاکید کے لیے ہے. جہنم کے سات دروازے، اس کے مختلف طبقات اور اس کے مختلف جو ہے وہ درکات، اس بات کا تصور دلانے کے لیے ہیں کہ جیسے عمل ہیں ویسے ہی ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی. تو یہ آیات جو ہیں پھر ہمارے لیے کیا جو ہے وہ پیغام لاتی ہیں، ہمیں کیا کہتی ہیں، ہمیں ہمارے لیے عمل کا کیا اصول دیتی ہیں، کہ ہمیں جو ہے ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے کہ خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو بھی روکنا. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے ہمارا رویہ دوسروں کو نیکی کے کاموں سے جو ہے وہ روکتا ہے، کیسے کیسے ہم دین سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ کے راستے سے دوسروں کو جو ہے وہ منع کرتے ہیں. قال قرینہ ربنا، اس کے ساتھی نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. اب آپ یہاں کون کریم ہیں جو یہ کہیں گے کہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ہے نا؟ جیسے شیطان جو ہے وہ بھی تو انسان کا قرین ہے نا، جو انسان کو گمراہی اور گناہوں کی طرف بلاتا ہے. تو اس آیت میں قرین سے مراد یہی شیطان ہے کہ جب اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو شیطان اپنی برات کا اظہار کرے گا، وہ کہے گا میں نے نہیں اس کو گمراہ کیا، یہ خود ہی گمراہ تھا، گمراہی کی بات کو قبول کرتا تھا، نیکی کی بات جو تھی اس پر کان ہی نہیں دھرتا تھا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جہنمی یہ عذر کریں گے کہ اس شیطان نے ہمیں بہکایا، ورنہ میں تو نیک کام کرتا. تو شیطان کہے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کہ میں نے اسے سرکش نہیں کیا، اتغیتو توئے غین و یا توئے غین یا، کہ میں نے اس کو برائی پر آمادہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ کہے گا کہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں مبتلا تھا. دور دراز کی گمراہی کیا؟ کہ پیغمبر کی بات تو مانی نا اور میری بات فوراً مان لی. اگر یہ تیرا مخلص بندہ ہوتا تو پھر میرے بہکاوے میں کیوں آتا؟ یہ ہے بات. اور پھر اصل بات کیا ہے کہ شیطان عذر کیسے پیش کرے گا کہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، کیونکہ پیغمبر بھی تو ساتھ ساتھ بتاتا رہا نا، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کیا کہا جائے گا؟ قال لا تختصموا لدی، جواب میں کہا جائے گا میرے حضور جھگڑا نہ کرو. تختصموا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ وہ منظر ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. تختصموا، اور معنی کیا ہے تختصموا کے؟ جھگڑا کرنا. کہ جب انسان کسی سے جھگڑا کرتا ہے، خصام کرتا ہے، تو کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں جو ہے وہ غالب آ جاؤں، کسی طرح میری برتری ہو جائے، کسی طرح میں اپنے حق کو جو ہے وہ ثابت کر دوں. تو اب کہا جائے گا کہ میرے حضور جھگڑا نہ کرو، فقد قدمتو الیکم، اور میں نے تو پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا. قدمتو الیکم جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات اتنی مہربان ہے کہ میں نے تو پہلے ہی بھیج دی تھی الیکم، تمہاری طرف. کیا بھیجی تھی؟ بالوعید، وعید، وعید تو پہلے ہی بھیج دی تھی، اور وعید سے مراد یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی انجام بد سے تمہیں خبردار کر دیا تھا. دونوں ہی کو میں نے متنبع کیا تھا. کیا؟ کہ تم میں سے جو بہکائے گا اس کو بھی سزا ملے گی، جو بہکے گا اسے بھی سزا ملے گی. تو دونوں نے اپنے اپنے حصے کا جرم کیا ہے، اب جھگڑا کر رہے ہو. کیونکہ جیسے ایک تو ہے نا کہ جیسے شیطان، ایک یہ کہ بہت سے دنیا میں لیڈر رہنما جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ بری ذمہ ہونا چاہیں گے، پیچھے چلنے والے مرید بھی بری ذمہ ہونا چاہیں گے، اور جنہوں نے برے راستے پر ان کو چلایا تو وہ بھی بری ذمہ ہونا چاہیں گے. تو اس وقت کہا جائے گا کہ نہیں، آج تم میں سے جو ہے وہ کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا جائے گا ما یبدل القول لدیا، اور میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی. وما انا بظلام للعبید، اور نہیں میں ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے لیے. آپ دیکھ لیں زیادہ تر یہ جو اپنے پچھلی آیات پڑھی اور یہ آیت بھی مبالغے کے صیغے ہیں، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. ظلام معنی کیا ہے؟ جیسے بہت بڑا ظالم ہونا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں اپنے مخلوق پر ظلم کرنے والا تھوڑی ہوں کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہو تو پھر میں اس کے جو ہے وہ اچھے کام کی اس کو جو ہے وہ جزا نہ دوں اور اس کے بجائے سزا دے دوں. نہیں، جو بھی سزا دی جا رہی ہے عین حق کے مطابق دی جا رہی ہے. میری عدالت انصاف کی عدالت ہے، یہاں کوئی ایسا شخص جو ہے اس کو سزا نہیں مل سکتی جو کہ دنیا میں جس نے نیک کام کیے نا، اس کو سزا نہیں مل سکتی. تو گویا کہ اب یہاں پہ نہ رونے کی ضرورت ہے، نہ دھرنا مارنے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے وہ لان تان کرنے کی، ایک دوسرے پر الزام دھرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. جس نے جو کچھ کیا ہے بس آج اس کے مطابق اس کو جو ہے جزا یا سزا جو ہے وہ مل جائے گی. تو جیسے عمل ہے ویسی ہی اس کے مطابق سزا ہے یا پھر جزا ہے. تو کیا ہے کہ اب جو ہے وہ عدل کا وقت ہے، اب انصاف کا وقت ہے، اب سزا یا جزا کا وقت ہے.